الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، دو دن میں چونکہ یوم آزادی اور اس کے تعلق سے مسرت اور خوشی کا موقع ہمارے اس ملک کے رہنے والوں کو عموماً ہر سال حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس نسبت سے کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات، یوم آزادی جو 15 اگست کو منایا جاتا ہے اور جو خوشی منائی جاتی ہے، یہ خوشی ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی. اس خوشی اور مسرت کے پیچھے ہزاروں علماء کرام اور لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا ہے. انہوں نے اپنی جان کی، مال کی، گھر بار کی قربانیاں پیش کی ہیں. بہت بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد آزادی کی یہ نعمت حاصل ہوئی، اللہ کرے ہمیشہ نصیب رہے. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ ہر شخص کو اور ہر مسلمان کو بالخصوص اپنی ماضی کی تاریخ یاد رہنی چاہیے. جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، علماء لکھتے ہیں، اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے. اور وہی قوم ترقی کرتی ہے جو ماضی سے سبق لیتی ہے اور مستقبل اور آئندہ زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرتی ہے. لہذا آزادی کا جشن 15 اگست کو منایا جاتا ہے اور ہر طرف خوشی اور مسرت کی ایک لہر ہوتی ہے جو واقعتاً ہونی چاہیے. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مختصر تاریخ میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی چند سال پہلے کچھ تفصیل سے بات آ چکی ہے، اس لیے مختصر سی تاریخ میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے اور مسلمانوں کے اوپر جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ملک سے اور اپنے وطن سے محبت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ بات ہوگی. سب سے پہلے 1601 عیسوی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں کی آمد بنگال میں ہوئی اور انہوں نے بنگال کو اپنا مرکز بنایا. اگرچہ 1601 سے پہلے بھی انگریزوں کی آمد رہی ہے، لیکن باضابطہ پوری طرح سے تیاری کے ساتھ، منصوبہ کے ساتھ 1601 ईस्वी को अंग्रेजों की आमद हुई और बंगाल को उन्होंने अपना मरकज बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने कंपनी कायम की और तिजारत के रास्ते से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए और उन्होंने तिजारत करना शुरू की। तिजारत करते करते उनकी तिजारत बहुत मजबूत हो गई और वो तिजारत के साथ साथ उनका जो खुफिया मंसूबा था और जो उनका खुफिया प्लान था उस पर भी वो अमल करते रहे, लेकिन उमूमन किसी को उसका एहसास नहीं हुआ। 1707 ईस्वी को जब शाह औरंगजेब मुहिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, जो मुगलिया सल्तनत के निहायत अजीम बादशाह थे, 1707 में जब आपका इंतकाल हो गया, फिर मुगलिया सल्तनत के अंदर वैसे बादशाह नहीं आए, तो अंग्रेजों को अपना मंसूबा पूरा करने का मौका हासिल हो गया। लिहाजा एक तरफ इनकी तिजारत बहुत मजबूत होती गई, दूसरी तरफ इन्होंने हुकूमत के मामलात में, लोगों के मामलात में भी दखल देना शुरू किया। ये सिलसिला चलता रहा। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला इनके मुकाबले पर आए और उन्होंने अंग्रेजों से जंग शुरू की और बहुत जबरदस्त उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन उन्हीं के एक सिपाही मीर जाफर की गद्दारी से 1756 ईस्वी को उनको शिकस्त हुई और वो शहीद हो गए। इधर मीर जाफर की गद्दारी से सिराजुद्दौला रहमहुल्ला को शिकस्त हुई, वो शहीद हुए। फिर इधर हमारे इस इलाके में मद्रास से मैसूर तक का जो इलाका है, ये पूरा इलाका उस जमाने में मद्रास का इलाका और मैसूर का इलाका ही कहा जाता था और कोई दूसरा नाम नहीं था। यहां टीपू सुल्तान शहीद रहमहुल्ला खड़े होते हैं और वो अंग्रेजों से लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, उनकी जंग शुरू होती है। हत्ता के जंग करते करते उनकी बहुत बड़ी ताकत कायम होती है, अंग्रेजों से सख्त मुकाबला करते हैं। अंग्रेज समझते हैं, देखते हैं कि मुकाबला के जोर से, ताकत के जोर से हम इनको हरा नहीं सकते, शिकस्त नहीं दे सकते। तो वहां उनके एक खास आदमी मीर सादिक को खरीद लेते हैं। मीर सादिक की गद्दारी से 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान रहीमहुल्ला शहीद होते हैं। टीपू सुल्तान रहीमहुल्ला शहीद होते हैं और उनका वो मशहूर जुमला, जो तारीखी जुमला है, कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से कहीं बेहतर है, ये जुमला हर जगह मशहूर होता है, वाकई तारीखी जुमला है। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्ला इस जुमला को बार बार दोहराते हैं और टीपू सुल्तान रहमहुल्ला को शेर मैसूर का लकब मिलता है। लेकिन अपनों की गद्दारी से उनको शहीद होना और जाम शहादत पीना पड़ता है। फिर 1803 ईस्वी को इधर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहीमहुल्ला, जो पूरे हिंदुस्तान में इल्म हदीस के फैलने का واحد ذریعہ تھے. پورے ہندوستان یہ وہ ہندوستان ہے جو تقسیم نہیں ہوا تھا. تو غیر منقسمہ غیر تقسیم شدہ ہندوستان میں حدیث شریف آپ ہی لے کر آئے تھے اور آپ ہی سے حدیث شریف پھیلی تھی. تو آپ کے بڑے فرزند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ 1803 عیسوی کو وہ سنتے ہیں انگریزوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, انگریزوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ملک بادشاہ کا, خلق خدا کی اور حکم ہمارا ہے. ملک بادشاہ کا, خلق خدا کی, حکم کمپنی بہادر کا اور ہمارا ہوگا. جب یہ اعلان ہوتا ہے اور ٹیپو سلطان رحمہ اللہ جب شہید ہوتے ہیں, انگریزوں کی ہمت نہیں ہوتی ان سے قریب آنے کی. یہاں تک کہ ایک انگریز ان کے لاش پر, جبکہ لاش زمین پر بے جان پڑی ہوئی رہتی ہے, قریب آنے سے ڈرتے ہیں, ایک پتھر پھینکتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے تو پھر ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ملک ہمارا ہے, آج سے ملک ہمارا ہے. ادھر 1803 کو یہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حکم ہمارا ہی چلے گا, خواہ بادشاہ کوئی بھی رہے. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس وقت فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا, جو ملک اب تک آزاد رہا ہے اب یہ غلام ہو چکا ہے, لہذا اس کو آزاد کرنا ہماری ذمہ داری اور ہمارے ذمہ فرض ہے. تو یہ فتویٰ آپ کا صادر ہوتا ہے. پھر سے تحریکیں زور پکڑتی ہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تو 1818 عیسوی کو حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ, یہ دونوں آتے ہیں اور ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فتح کرتے چلے جاتے ہیں. وہاں بھی بعض لوگوں کی غداری سے 1831 ہجری کو حضرت شاہ سید احمد اور شاہ اسماعیل علیہم الرحمۃ دونوں شہید ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 1857 میں, اس درمیان میں بھی مختلف تحریکیں چلتی ہیں اور بہت سی تنظیمیں قائم ہوتی ہیں, لیکن جو مشہور تنظیمیں ہوئی میں ان کا ذکر کرتا ہوں. 1857 عیسوی کو ادھر شاملی, تھانہ بھون, مظفر نگر وغیرہ ملا کر علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت تیار ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اس کے کمانڈر اور امیر مقرر ہوتے ہیں. حضرت بانی دارالعلوم دیوبند, قاسم العلوم مولانا قاسم نانوتوی, قطب الرشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا یعقوب نانوتوی, مولانا منیر احمد نانوتوی, حضرت حافظ زامن شہید علیہم الرحمہ, اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہوتی ہے, میدان میں آتی ہے اور انگریزوں کا زبردست مقابلہ کرتی ہے. انگریزوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور مسلمان میدان جیت لیتے ہیں, لیکن پھر بعض لوگ غداری کرتے ہیں اور انگریز پوری طاقت سے مقابلہ کرتے ہیں. تو 1857 میں 50/7 میں جو تحریک شروع ہوئی, جو مقابلہ ہوا, پھر اس کو ناکام کیا جاتا ہے, یہ سلسلہ رہتا ہے. آگے چل کر 1800 تقریباً 9-10 سال کے بعد 1857 میں یہاں شاملی, تھانہ بھون وغیرہ کا جہاد, اس کو ناکام کیا جاتا ہے. تو 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آتا ہے. دارالعلوم دیوبند یہ ایک علمی دینی درسگاہ ہوتے ہوئے یہاں سے تحریک بھی چلتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو غیر ملکی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو اس ملک سے باہر کیا جائے، اور یہاں جو پہلے سے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی وہ آپس میں محبت کے ساتھ مل جل کر رہیں اور محبت کے ساتھ ان کی زندگی چلتی رہے، عمل شروع ہوتا ہے تو اس کو ناکام کرتے ہیں۔ 1857 کے بعد انگریزوں کی طرف سے اتنا ظلم ہوتا ہے کہ کم از کم 35,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، جھوٹے مقدمات میں مسلمانوں کو ناکام کر کے بڑے بڑے مالداروں کو، رئیسوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے گھروں کو، سب کے سب کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند 1866 عیسوی میں وہ قائم ہوتا ہے اور ایک تحریک چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ 1919 کو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تحریک چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ 1930 کو عام نافرمانی کی تحریک شروع کی جاتی ہے۔ 1942-40 پردوں کو ہندوستان چھوڑو کی تحریک شروع کی جاتی ہے۔ ہندوستان چھوڑ دو یہ تحریک شروع ہوتی ہے، پھر 1947 میں 40 پر 7 میں باضابطہ یہ ملک الحمدللہ آزاد ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ہزارہا ہزار علماء کرام کی قربانیاں، لاکھوں مسلمانوں کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر برادران وطن کے ساتھ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور سب مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور الحمدللہ یہ لڑائی پھل لاتی ہے اور اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ملک 1947 عیسوی کو الحمدللہ آزاد ہوتا ہے، اور 15 اگست کو آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے 15 اگست کو خوشی منائی جاتی ہے کہ یہ ملک جو پہلے سے ہمارا رہا ہے اور کبھی غلامی کا دور نہیں آیا، لیکن بیچ میں تقریباً درمیان میں تقریباً 200 سال غلامی کے آتے ہیں، ان 200 سال میں مسلمانوں کو خاص طور پر شدید نقصان دینی ملی ہر اعتبار سے پہنچایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں جو میں نے صرف عنوان کے تحت پیش کی ہیں۔ ہاں، اس میں غیر مسلم بھی شریک رہے، گاندھی جی سر فہرست ہیں، اور بھی ان کے علاوہ بہت سارے سکھوں میں، ہندوؤں میں، اور نہ جانے کس کس قوم سے آئے، سب شریک رہے۔ لیکن انصاف کرنے والے جانتے ہیں، منصف جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 3/3 اگر حصے کیے جائیں تو 2/3 میں صرف مسلمان ہوتے ہیں، 2/3 میں، بقیہ 1/3 میں ہندو سکھ عیسائی وغیرہ شریک رہتے ہیں، الغرض سب مل کر اس ملک کو آزاد کراتے ہیں، یہ ملک آزاد ہوتا ہے۔ اب یہاں جب یہ ملک آزاد ہو کر اس کے اندر جمہوری قانون اور سیکولر قانون نافذ کیا جاتا ہے، اور یہاں کسی بھی مذہب کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ فلاں مذہب پر یہ ملک بنے گا اور اس ملک کو بنایا جائے گا، کسی مذہب کو سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ عمومیت کے ساتھ اعلان کر دیا جاتا ہے یہ سیکولر ملک رہے گا، یہاں ہر ایک کو آزادی کے ساتھ جینے، ترقی کرنے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا پورا اختیار رہے گا۔ یہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے، جیسے باغ میں کوئی چلا جائے تو ایک طرف گلاب کا پھول ہے، ایک طرف چمبیلی ہے، ایک طرف دوسرے پھول ہیں، رنگ برنگ پتے اور رنگ برنگ پھول ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے اس ملک کی تہذیب ہے کہ سب مل کر بخوشی زندگی گزارتے ہوئے آئے اور زندگی گزارتے رہے، اور آئندہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ ہمارے اس ملک کی پرانی تاریخ رہی ہے۔ اب اس تاریخ کو جو نہایت مختصر طور پر پیش کیا گیا، اس تاریخ کے بعد مسلمانوں سے دلیل مانگنا، ثبوت مانگنا کہ وطن سے محبت کی کیا دلیل ہے پیش کرو، وطن سے محبت کی کیا دلیل اور اس کا کیا ثبوت ہے پیش کرو، اس پر ایک بات یاد آتی ہے کہ جو چیزیں فطرت کی ہوتی ہیں، فطرت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں دلیل پوچھنا حماقت ہے، بیوقوفی کہلاتی ہے۔ فطرت مثلا بھوک وقت پر لگتی ہے اور صحیح معنی میں لگتی ہے تو فطرت کی دلیل ہے، صحت کی علامت ہے، اور صحت کی خرابی اس وقت سمجھی جاتی ہے جب بھوک وقت نا وقت لگے، بے وقت لگے، یا بھوک بالکل نہ لگے، یا بھوک زیادہ لگے تو آدمی خیال کرتا ہے کہ میری صحت خراب ہے، لیکن اگر بھوک وقت پر لگتی ہے اور صحیح لگتی ہے تو یہ فطرت اور صحت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وقت پر نیند آتی ہے اور کما حق نیند آتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، یہ صحت کی علامت ہے۔ نیند زیادہ آتی ہے، نیند کم آتی ہے، یا نیند نہیں آتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، یہ صحت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو رکھ کر یہ سمجھیے کہ ہر آدمی کو اپنے وطن سے یقیناً محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے جو محبت ہوتی ہے وہ فطرت میں داخل ہے، وہ ہر ایک کی فطرت میں داخل ہے۔ اس میں کسی کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، ہندو ہوگا اسے اپنے وطن سے محبت ہوگی، مسلمان ہوگا اسے اپنے وطن سے محبت ہوگی، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوگی۔ یہاں دلیل مانگنا یہ حماقت ہوگی اور اس کو غلط کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ محبت کی فطری علامت ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں سورہ قصص میں آیت ہے، اللہ تعالی آیت نازل کرتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بلا شبہ جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو فرض کیا ہے، وہ ذات آپ کو واپس لے جائے گی آپ کے وطن میں۔ لرادک الی معاد قل ربی، اے پیغمبر کہیے، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت پر آ چکا ہے اور اس کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ قصص کی یہ آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں تو آپ غار ثور پہنچتے ہیں، وہاں 3 دن رہتے ہیں، پھر 4th day اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق وہاں سے نکلتے ہیں، تو جو مدینۃ المنورہ کا مشہور راستہ ہے اس کو چھوڑ کر غیر مشہور راستے پر چلتے ہیں، اس لیے کہ دشمن پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تو مدینۃ المنورہ کا غیر مشہور راستہ اپناتے ہیں، اور آگے چل کر بہت دور جانے کے بعد ایک مقام آتا ہے، اس کا نام جحفہ ہے، جحفہ نامی ایک جگہ آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا مشہور راستہ مل جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو مکہ المکرمہ کے راستے پر نظر پڑتی ہے آپ کو مکہ المکرمہ یاد آ جاتا ہے اور بیت اللہ یاد آتا ہے. آپ کا وطن مکہ المکرمہ اصلی وطن ہوتا ہے. محبت دیکھیے, اللہ کے نبی ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں, مکہ المکرمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ, دنیا بھر کی زمینوں میں جگہوں میں تو سب سے بہترین جگہ ہے, سب سے بہترین حصہ ہے, اور تجھے اور مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے. میں تجھے بے حد چاہتا ہوں. اگر میری قوم مجھے تیرے یہاں سے نہ نکالتی, خدا کی قسم میں کبھی نہ نکلتا. تیری قوم مجھے نکال رہی ہے اس لیے میں یہاں سے نکل رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی طرف رخ کر کے صرف مکہ کا راستہ نظر آتے ہی مکہ المکرمہ یاد آتا ہے. معلوم ہوا اپنے وطن سے, اپنی مٹی سے محبت, اپنے ملک سے محبت یہ فطرت کی علامت ہے. یہی تو وہ بات ہے کہ ڈاکٹر اقبال مجبور ہوئے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہنے پر. اگر وطن کی محبت نہ ہوتی, ملک کی محبت نہ ہوتی, وہ یہ جملہ کیوں کہتے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ کیوں کہتے؟ یہ واضح بات ہے, جو بات دل میں ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے, وہ دل ہی پر اثر کرتی ہے. اور آگے ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے کہ اپنے وطن سے محبت ہے یا نہیں. کتنے پیارے انداز میں وہ کہتے ہیں, غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں, غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. غربت یعنی سفر میں, مسافرت میں. غربت کا معنی سفر ہے. ہم سفر میں ہوتے ہیں, ہم دنیا بھر میں پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, لیکن دل ہمارا اپنے وطن ہی میں ہوتا ہے. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں, سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. دل ہمارا جہاں ہوتا ہے ہم وہیں کے ہوتے ہیں. تو یہ فطرت کی اور اصلی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. لہذا اس پر دلیل مانگنا, دلیل کا مطالبہ کرنا ایک فضول بات ہے. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو شروع سے آخر تک ہر مسلمان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, علماء کرام آج بھی لکھتے ہیں. مختصر تاریخ بھی ہے, طویل تاریخ بھی ہے. لہذا یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ ہمیں یہاں ہمیشہ سلامت رکھے, اور اللہ ہماری اور پوری نسل اور نسل در نسل کی حفاظت کرے. یہاں ضروری ہے کہ جو ہم اس ملک میں رہتے ہوئے آئے اسی طریقے سے ہم رہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بڑی ہمت کی بات فرماتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جلسہ ہوا, 100 سالہ جلسہ ہوا. اس جلسے میں آپ نے تقریر فرمائی, فرمایا اس وطن میں ہم ہمیشہ فرض نمازوں کے ساتھ, فرض روزوں کے ساتھ ہی نہیں, بلکہ اس ملک میں ہم انشاءاللہ اشراق چاشت تہجد اور اوابین کے ساتھ رہیں گے. ہماری اشراق کی نماز ہم سے چھینی نہ جائے اور کوئی ہم سے نہ چھین لے, نماز تہجد نہ چھین لے, یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. اشراق چاش وابین اور نماز تہجد کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے, اس لیے کہ مسلمان اس ملک کے حقدار ہوتے ہیں, کرایہ دار نہیں ہیں. یہاں کے حقدار ہیں, کرایہ دار نہیں ہیں. اس لیے اس ملک میں رہنے کا جیسے ہر مذہب والے کو حق ہے, مسلمانوں کو بھی پورا پورا حق ہے. لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت میں غور کرے، مفسرین لکھتے ہیں بلا شبہ جو ذات آپ پر قرآن نازل کی ہے وہ آپ کو آپ کے وطن میں پہنچا کر رہے گی. یہ اللہ نے پیشین گوئی فرمائی، اور یہ پیشین گوئی ہو کر صرف 7 سال ہوئے اللہ کے نبی عمرہ ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی عمرہ ادا کرتے ہیں اور 8ویں سال مکہ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے وطن میں پہنچا کے رہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، مفسرین اور علماء لکھتے ہیں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ مسلمانوں کو کامیابی اس وقت ملے گی جبکہ ہم قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل کریں گے. فرض علیک القرآن، قرآن کی تلاوت ہوگی اور قرآن پر عمل ہوگا. تو یہ اللہ نے حل سمجھا دیا، علاج بتا دیا. جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ دوبارہ آپ کو مکہ المکرمہ پہنچا کے رہے گا، اللہ نے پہنچا دیا. لہذا آج بھی یہ اعلان عام ہے، میں نے خطبے میں آیت پڑھی ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ نہ بزدل بنو نہ غم زدہ ہو جاؤ. ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ بزدل بنو نہ غم زدہ ہو جاؤ. وانتم العلون، تم ہی بلند و بالا رہو گے بشرطے کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے. ایمان محفوظ رہے، ایمان میں خلل نہ آئے، توحید میں خلل نہ آئے، شرکیات و بدعات سے اور بدعملیوں سے اور گناہوں سے ہم بچتے رہیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے رہیں، تو اللہ تعالی یہاں ہمیں عزت کے ساتھ رکھیں گے. اور جتنے لوگ یہاں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی انشاءاللہ ذلیل ہوں گے. اللہ ہماری مدد فرمائے.